बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो दिन को ढांप ले और दिन की कसम जब वो चमक जाए और उसकी कसम जिसने मर्द और औरत को पैदा किया है। बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं। फिर जिसने माल अता किया और तकवा इख्तियार किया और नेकी की तस्दीक की तो उसके लिए हम आसानी का इंतज़ाम कर देंगे, और जिसने बुख्ल किया और लापरवाही बरती और नेकी को झुटलाया है उसके लिए सख्ती की राह हमवार कर देंगे, और उसका माल कुछ काम ना आएगा जब वो हलाक हो जाएगा।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह लैल की आयात 1-11 तक की तलावत और इन आयात का तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे करीम मंसूरी। और सामिन अब सुख की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप सामिन आलमी खबरें समात फरमाएंगे, और आलमी खबरों के बाद सियासी मसाइल पर मुश्तमिल प्रोग्राम मंजर व पस मंजर पेश किया जाएगा। प्रोग्राम मंजर व पस मंजर के बाद आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएंगे, اور نعت کے بعد ہمارا روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کے نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن اب پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ لمحہ بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو شوکت خانم اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ایران کے دفاعی ماہرین نے ترقی یافتہ باور 373 میزائل ڈیفنس سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرنے کی توانائی رکھتا ہے۔ ایران کی قومی ریسلنگ ٹیم نے آذربائیجان کے خلاف اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 2022 کا ورلڈ کپ جیت لیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا شوکت خانم اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عمران خان لاہور میں اپنے گھر زمان پارک میں قیام کریں گے۔ واضح ہے کہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں اللہ والا چوک میں چند روز قبل پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ ہوئی تھی، جس میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے متعدد رہنما زخمی، جبکہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا تھا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے خلاف سب کچھ اسکرپٹ کے تحت کیا گیا، چاہتا ہوں صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، وزیر آباد میں ہوئے حملے کو 3 ہو گئے مگر ہم ایف آئی آر درج نہیں کروا پا رہے۔ عمران خان نے کہا کہ پستول چلانے والے کا انٹرویو لیک کیا گیا، پولیس کہتی ہے ان پر پیچھے سے دباؤ تھا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کہنا تھا کہ مریم نواز، مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی، شہباز شریف نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، اس کو ویلکم کہتا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہنا تھا کہ منگل سے وزیر آباد سے مارچ شروع کریں گے، مارچ کے شرکا سے ہر روز یہاں سے خطاب کروں گا۔ عمران خان نے بھی کہا کہ راول پنڈی خود آؤں گا، پھر اس مارچ کو لیڈ کروں گا، ہمارا لانگ مارچ 10-15 میں راول پنڈی پہنچے گا۔ راہل گاندھی کی قیادت میں ہندوستانی کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے، جو اس وقت ریاست تلنگانہ میں ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق یاترا کلچر کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ راہل گاندھی تلنگانہ کی ثقافت سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور اس یاترا کو تلنگانہ میں زبردست پذیرائی مل رہی ہے۔ یاترا کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ راہل گاندھی عوام کے سبھی طبقوں کے لوگوں سے مل کر ان کے مسائل معلوم کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا تمل ناڈو، کیرلا، کرناٹک، آندھرا پردیش کے بعد اب تلنگانہ پہنچی ہے۔ اس درمیان کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے ریاست گجرات کے آئندہ اسمبلی انتخابات کے تعلق سے اپنے ایک بیان میں بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اب گجرات میں ڈبل انجن کا دھوکہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کی ڈبل انجن والی حکومت کو دھوکہ دہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بار گجرات میں یہ دھوکہ نہیں چلے گا، کیونکہ گجرات کے عوام ڈبل انجن والی حکومت کی حقیقت سمجھ چکی ہے اور وہ اس دھوکے سے آزاد ہو کر تبدیلی چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی کہنا تھا کہ اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گی۔ ایران کے دفاعی ماہرین نے ترقی یافتہ باور 373 میزائل ڈیفنس سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرنے کی توانائی رکھتا ہے۔ ترقی یافتہ باور 373 میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے طویل فاصلے تک مار کرنے والے سیاد 4B میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر دفاع جنرل محمد رضا آشتیا نے کہنا تھا کہ اس سسٹم کے ذریعے دشمن کے بیلسٹک میزائلوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکے گا۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے سیاد B-4 میزائل کے تجربے کے موقع پر ایران کے وزیر دفاع کے علاوہ ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر جنرل علی رضا سباہی فرد اور دفاعی صنعتوں کے بہت سے ماہرین بھی موجود تھے۔ تجربے کے دوران باور 373 سسٹم کے ریڈاروں نے 450 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر کھڑے ایک ہدف کا پتہ لگایا، 405 کلومیٹر فاصلے تک اسے نظر میں رکھا اور 300 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے سے نشانہ بنا کر نابود کر دیا۔ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ باور 373 میزائل ڈیفنس سسٹم بیک وقت 6 اہداف کا پتہ لگانے اور انہیں آنے واحد میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی ماہرین نے حال میں مذکورہ میزائل ڈیفنس سسٹم کو ترقی دی ہے اور اس کی رینج 350 سے بڑھا کر 450 کلومیٹر تک پہنچا دی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے اس موقع پر سیاد B-4 میزائل کی پروڈکشن لائن کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے باور 373 میزائل ڈیفنس سسٹم کی خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک بھی اس ٹیکنالوجی کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس میزائل کے مار کرنے کی صلاحیت 200 سے بڑھا کر 300 کلومیٹر تک پہنچا دی گئی ہے، جبکہ پرواز کی بلندی کو 27 سے بڑھا کر 32 کلومیٹر تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے خلائی میدان میں ایک اور اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے قائم 100 نام کے سالڈ فیول اسپیس لانچر کے سب آربٹل تجربے کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا کہ امریکہ اور البانیہ کو آریا فارمولا اجلاس میں ایران کو الگ تھلگ دکھانے کی کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں سلامتی کونسل کے ارکان کی غیر رسمی نشست آریا فارمولا کے بارے میں، جس کے بانی امریکہ اور البانیہ تھے، لکھا ہے کہ انسانی حقوق کو پامال اور بدنام ترین دہشت گرد گروہوں کو پناہ دینے والے ممالک نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف آریا فارمولا اجلاس کا انعقاد کیا تاکہ اپنے زوم میں ایران کو قصوروار ٹھہرا سکیں اور الگ تھلگ کر دیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مزید لکھا ہے کہ امریکہ نے ان اجلاس میں دو ایسی عورتوں کو بولنے کا موقع دیا جو کہ ایرانی خواتین اور بچوں پر پابندی عائد کرنے کی کھل کر حمایت کرتی رہتی ہیں۔ ناصر کنانی نے اپنی ٹویٹ میں اس اقدام کو امریکی حکومت کی کھلی شکست قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے بلائی گئی اس نشست کے محض چند دنوں کے اندر اقوام متحدہ کے منشور کے حامی 19 ممالک نے تہران میں ایک منعقدہ نشست کے دوران امریکہ کے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے 2 نومبر کو سلامتی کونسل کے ارکان پر مشتمل غیر رسمی نشست آریا فارمولا اجلاس بلایا تھا، جس میں ایران کو مذمت کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، تاہم روس اور چین کے نمائندوں نے اجلاس کے دوران امریکی پالیسیوں کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ عراق نے فوگ بندرگاہ پر حملے کے معاملے میں کویت کے خلاف سلامتی کونسل سے رجوع کر لیا ہے۔ ایک عراقی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حکومت بغداد نے کویت کی جانب سے فوگ بندرگاہ پر حملے کے معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ مذکورہ عراقی ذریعے کا کہنا تھا کہ کویت نے خور عبداللہ کی جیٹیوں کے ستونوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا، جس کا مقصد فوگ بندرگاہ تک رسائی کو محدود اور حتیٰ بند کرنا ہے۔ اس سے پہلے عراق کے سابق رکن اسمبلی کاظم فنجان الحمامی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کویت عراق کے موقف سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کویت نے فوگ کی بندرگاہ کے داخلی راستے کو بند کر دیا اور علاقے کا نیا نقشہ سلامتی کونسل کو پیش کر رہا ہے۔ بحرین کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جمعیت الوفاق نے شاہی حکومت کی جانب سے کرائے جانے والے نمائشی پارلیمانی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بحرین میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جمعیت الوفاق کی جانب سے جاری کیے جانے والے مختصر کتابچے میں شاہی حکومت کی جانب سے کرائے جانے والے نمائشی پارلیمانی انتخابات کے بائیکاٹ کے 100 سے زائد وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتابچے میں جن 139 وجوہات کا ذکر کیا گیا ان میں قانون اور آئین کی خلاف ورزی، انتخابی عمل کے کم ترین معیاروں پر عمل نہ ہونے اور آزادانہ ماحول میں رائے دہی کے فقدان اور سیاسی گھٹن جیسے معاملات شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نمائشی انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی اسمبلی عوام کی نمائندہ ہونے کے بجائے ایک نمائشی اسمبلی ہوگی اور شاہی خاندان کی جی حضوری کے سوا کچھ نہیں کرے گی۔ بحرین کی شاہی حکومت نے 12 نومبر کو ملک میں پارلیمانی انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ بحرین کے سیکورٹی فورس نے سیاسی قیدیوں کے اہل خانوں کو عالمی کیتھولک رہنما پاپ فرانسس سے ملاقات کرنے سے روک دیا ہے۔ اس بارے میں جاری ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر سزائے موت پانے والے بحرینی شہریوں کے اہل خانہ اور بہت سے دوسرے افراد پاپ فرانسس کے قافلے کے راستے میں کھڑے ہیں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بحرین کا دورہ کرنے والے پاپ فرانسس نے عیسیٰ ٹاؤن کے ایک اسکول میں بچوں اور اساتذہ سے خطاب بھی کیا ہے۔ اس موقع پر بچوں نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں جن پر بقایا باہمی نعرہ نہیں عمل ہے، سیاسی قیدیوں کو رہا کرو اور فرقہ وارانہ تعصب ختم کرو جیسے نعرے درج تھے۔ ایران کی قومی ریسلنگ ٹیم نے آذربائیجان کے خلاف اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 2022 کا ورلڈ کپ جیت لیا۔ ایران کی قومی ریسلنگ ٹیم کو میزبانوں کے خلاف مسلسل کئی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا کی تیسری منتخب ٹیم ترکی کے خلاف اہم مقابلے کے بعد باکو میں 2022 کے عالمی کپ کا فائنل ایران اور آذربائیجان کے درمیان کھیلا گیا۔ ایرانی ٹیم جو گزشتہ مارکے میں کم وزن میں حریف کو شکست دینے اور اپنی برتری ثابت کرنے میں کامیاب رہی تھی، اس بار اس کا آغاز ہی شکست سے ہوا اور اسے لگاتار کئی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے بعد کے میچوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ٹورنامنٹ میں واپسی کی۔ فائنل کے دلچسپ مقابلے میں ایرانی پہلوان نے 130 کلو گرام کے زمرے میں اپنے آذربائیجانی حریف کو شکست دے کر چیمپئن شپ جیت لی۔ ایرانی ٹیم نے آذربائیجان کے خلاف 22-19 کے تکنیکی اسکور کے ساتھ چیمپئن شپ جیتی ہے۔ ادھر ایران کی قومی بیچ ساکر ٹیم نے انٹر کانٹیننٹل کپ کے فائنل میں برازیل کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کی چیمپئن شپ کا خطاب جیت لیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی قومی بیچ ساکر ٹیم کا کل 2022 یو اے ای انٹر کانٹیننٹل کپ کے فائنل میں برازیل سے دلچسپ مقابلہ ہوا، جس میں قومی ٹیم نے برازیل کو 2-1 سے شکست دے کر چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ قومی بیچ ساکر ٹیم میں شامل کھلاڑی محمد احمد زادہ اور سعید پرمان نے 1-1 گول کیے۔ ایران کی جانب سے پہلے دو مرحلے میں 2 گول کیے گئے اور برازیل کا واحد گول تیسرے پیریڈ میں ہوا۔ فائنل میچ کا دلچسپ نقطہ برازیل کے بینچ پر ایران کے سابق ہیڈ کوچ کی موجودگی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین، پاکستان کی صورتحال روز بروز پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ سیاسی بحران اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے۔ حکومت، اپوزیشن، اسٹیبلشمنٹ، صحافت، عوام، تضادات ہیں جو مسلسل سامنے آ رہے ہیں، اور ایک ایسا سلسلہ شروع ہے کہ جس کے بارے میں خود پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگار بھی کسی نتیجے پہ پہنچتے نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان کا یہ سیاسی بحران یا سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کوشش کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں اس کو ماہرین کی آراء کی روشنی میں اور سیاستدانوں، تجزیہ نگاروں اور پارلیمنٹ کے اراکین کی آراء کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس پورے منظر نامے کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی دیا ناظرین، موضوع رہے گا پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ ہمارے ساتھ اس وقت بڑا اچھا پینل موجود ہے، معروف تجزیہ نگار سینئر صحافی جناب آغا مسعود حسین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اسی طرح انجم کاظمی صاحب معروف صحافی ہیں، وہ بھی اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ میں آغاز کروں گا آغا مسعود حسین صاحب سے۔ مسعود حسین صاحب السلام علیکم۔ جی انجم کاظمی صاحب، آغا صاحب سے تو ہماری بات ابھی شاید نہیں ہو رہی، انجم کاظمی صاحب آپ لائن پہ ہیں؟
جی
السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟
وعلیکم
السلام۔ جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ پاکستان کی سیاست آپ کے سامنے ہے، اور بالخصوص میں عمران خان صاحب کا جو حالیہ خطاب ہے جو انہوں نے ہاسپٹل کے اندر سے کیا ہے اور مختلف الزامات لگائے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، حکومت پہ، حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا اگلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ خود آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ حکومت اقدامات کرے، اور حکومت کی طرف سے اگر دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کے لیے نواز شریف کا بھی پیغام آ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا سٹیپ حکومت کا کیا ہو سکتا ہے؟
خان صاحب کا جو سارا پریشر ہے یہ آرمی چیف کی تعیناتیں پہ دی ہیں، یہ اصل میں ان کا ایک اور پلان ہے۔ پاکستان میں اگر تاریخ دیکھیں تو الیکشن کی جب رات ہوتی ہے تو سارے نتائج اس وقت بدل دیے جاتے ہیں۔ ایون آپ 18 کا الیکشن دیکھ رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کامیاب ہوئے جیتے، اس میں آر ڈی ایس وہ جو سسٹم تھا وہ بٹھا دیا گیا تھا، اس کے بعد مرضی کے نتائج دیے گئے اور خان صاحب کو حکومت دے دی گئی۔ اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں چلے گئے تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 8:30-9 بجے نواز شریف صاحب نے آ کے اعلان کر دیا تھا کہ میں جیت گیا ہوں، حالانکہ اس وقت تک شاید 25% بھی اس کے ریزلٹس نہیں آئے ہوتے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے کہ جو ابھی کل خان صاحب نے اپنی جو ہاسپٹل سے تقریر کی ہے اس میں یہ کہا کہ ایجنسیاں یہ کام کرتی ہیں۔ خان صاحب یہ جو آرمی چیف کے دباؤ ڈال رہے ہیں اور یہ سارا کرے، اصل ان سے یہ ہے کہ جب اگلے الیکشن وہ تو ظاہری بات ہے حکومت میں جو ان کا موڈ لگ رہا ہے وہ مدت اسمبلی پوری کریں گے تب ہی ہوں گے، تو ان کا اصل دباؤ یہ ہے کہ آرمی کو انڈر پریشر کرنے کا کہ اگلے الیکشن ہو تو اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی رول ادا نہ کرے، کیونکہ خان صاحب اس وقت ان کی پاکستان میں فل ویو ہے۔ ابھی وہ دیکھیں 6 سیٹیں وہ جیت گئے ہیں خود ضمنی سے پہلے جو ہوئے تھے 13 سیٹیں جیت گئے، اور سب سے بڑی بات ہے جب لاہور دولی کا گڑھ تھا اس میں ڈینٹ ڈالا تھا انہوں نے، وہاں سے سیٹیں نکال کے تھے، تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اس وقت جو ہے نا، اور حقیقت ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، وہ دونوں پارٹیاں جتنی پی ڈی ایم میں ہیں ان سے مایوس ہیں، ان کو دیکھ چکے ہیں، اور پچھلے جو خان صاحب کا اقدار اس کو غلطیاں وہ کہتے ہیں جی پہلی دفعہ تھا اس کو چانس دینے کا عوام کا ذرا، اور خان صاحب کا جو اس وقت اداروں کو جو بنایا جا رہا ہے وہ صرف ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور وہ کیونکہ خان صاحب اسی رستے سے آئے تھے تو وہ ساری گیم سمجھ جائیں کہ مجھے کس طرح لایا گیا، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ وہ کھیلا کھیلے جو پہلے کھیلا گیا تھا۔ دوسری یہ کہ حکومت کا جو ہے کہ جس طرح ان کا خیال تھا کہ ہم آئیں گے تو کچھ مطلب پرائس جو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے، ان کا خیال تھا کہ وہ ڈار صاحب آئیں گے تو وہ پتہ نہیں کیا چھتری چری گھمائیں گے تو 1-2 ملین ڈالر منہ کا بل جا گرے گا، ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ عوام بلکہ جو کچھ لوگوں کی ہمدردیاں تھیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے وہ اب ان کے خلاف ہیں، وہ بھی ابھی عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ اگلے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کم ہو۔
جی کاظمی صاحب، آپ نے بات بڑی خوبصورت کی کہ یہ تو ہوئی عمران خان کی طرف سے کہ وہ پریشر بڑھا رہے ہیں اور اس پریشر کے نتیجے میں وہ ایک منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں، لیکن اس کا ریئیکشن کیا آئے گا، خود پی ڈی ایم کیا کرے گی، خود اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، اس کا یعنی جوابی بیانیہ کیا ہو سکتا ہے ان کی طرف سے؟
اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی بات جو ہے یا کوئی بھی کاروائی یا کوئی بھی کام جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کر نہیں کرتی، وہ ہمیشہ سے بیک اینڈ پہ کھیلتی ہیں، تو فرنٹ میں مورے کچھ اور ہوتے ہیں، ماضی میں یہی مورے ہوتے تھے مثلاً نوم پارٹی جے یو آئی ایم کے ایم، تو وہ سارے جو ان کے پرانے مورے تھے انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، تو اب وہ مجھے نہیں لگتا کوئی پہلے آپ کو پہلی بات کی اس وقت سب سے بڑا پاکستان میں جو ایشو ہے مہنگائی ہے، 15 روپے کی روٹی ہو گئی ہے، ایک غریب آدمی جو 1,000-1,200 کماتا ہے وہ 300-400 روپے صرف ایک دن کے صرف اپنے کھانے پہ لگا دیتا ہے، تو یعنی اتنے حالات یہاں خراب ہیں، تو وہ جو لوگ جو جن کی سافٹ کارنر ان جو پی ڈی ایم پارٹیز ہیں وہ بھی انائنڈ نظر آتے ہیں ان سے کہ بھی 4 مہینے ہو گئے ہیں تو اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر خان صاحب کو بیٹھے رہنے دیتے. تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ بھی حکومت کے ہاتھ میں کچھ ہے, اور حکومت اس وقت مجھے شبارش گورنمنٹ یا بالکل مفلوج نظر آتی ہے. اور یہ جو ایک انہوں نے مزید داخلہ بٹھائے ہوئے ہیں صاحب, وہ آج سے 25 سال پہلے جس طرح پیپلز پارٹی کو تھریٹ کرتے تھے وہی اسی پیٹرن پہ چاہ رہے ہیں. جب اس کو حالات بہت زیادہ تبدیل ہیں, لوگ عمران خان کے پیچھے ہیں اور ان کے آپ جلسے دیکھ لیں. اب ٹھیک ہے لانگ مارچ میں مایوس کن ان کی ساتھ ہی, لیکن اصل ان کا جو مذہب تھی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو رکاوٹ نہیں ہے. اگر لاہور سے نکلتے ہی ان کو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تو یہاں پہ مذہب کچھ اور ہوگا. اب جب تک ان کے پاس رواج تک کھلا رہتا ہے تو اس میں آپ پبلک زیادہ کرنا یا تو کرنا, ہر ان کا ٹارگیٹ وہی اسلام آباد ہے. وہ تو جب اب خان صاحب پہ وہ حملہ ہو گیا زخمی ہے تو جب وہ پہنچیں گے تو مسکرے دیکھیں گے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ خیر اپنی گیم کرے گی, وہ پیچھے سے کرے گی, وہ فرنٹ پہ تو کبھی نہیں آ کے کرے گی نا. فرنٹ پہ اس وقت جو حکومت ہے, اور حکومت جو ہے نا مجھے بالکل مفلوج لگتی ہے. ان کی کوئی ریٹ نہیں ہے اور کوئی ہم کے پاس
کوئی. کاظمی صاحب, ابھی جو تازہ ترین صورتحال وہ تو اس حادثے, اس واقعے, اس قاتلانہ حملے پہ جو قانونی کاروائی ہوگی, ایک طرف عمران خان نے 3 افراد کو تقریباً نامزد کیا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ یہ الزام بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ کیونکہ پنجاب حکومت کے حدود میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے. تو یہ جو تضادات سامنے آ رہے ہیں کہ ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی یا ابھی تک جو ہے وہ باقاعدہ کوئی قانونی کاروائی آگے نہیں بڑھ رہی, تو اس پہ کیا وہاں پہ صحافتی حلقوں میں یہ کیا ہے کہ یہ اس کیس کو یہیں پہ دبا دیا جائے گا یا اس کو پی ٹی آئی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی اور پی ڈی ایم اپنے مقاصد کے لیے, کیا اس پہ کیا تبصرہ ہے وہاں پہ؟
گزارش پتا کیا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے, ایک پہلی بات جو ہے نا کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے کہہ دیا نا وہی کرونا ہے. اب اس حملے کا سب سے پہلے تو اس کا میڈیکل, وہ میڈیکل لیور ہونا چاہیے تھا وہاں پہ مقامی اسپتال میں, ان کا میڈیکل ہوتا ہے وہاں رپورٹ تیار ہوتی ہے. یہ قانون پرچا مقدمہ درج کرنے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے. یہ وہاں سے اٹھ کے نا گجرا والے آئے ہیں, وہ وہاں سے اٹھ کے سیدھا اپنے افسر لے کے جو پرائیویٹ ہے. سب سے پہلے جو قانونی رکاوٹ, قانونی ضرورت تھی, وہ تو خود ہی اس کو رول اوور کر دیا, اس کو پیروں تلے روک دیا خان صاحب نے. اچھا دوسری اب یہ کہ وہ ان کا خان صاحب جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں, جب سے یہ دھرنا بھی دے رہے تھے پچھلی دفعہ, وہ یہ ان کے وہی مطالبے ہیں جیسے وہ ایک یونین گانا بھی انوکھا لاڑلا گانا یا غزل ہے چیلنج کو مانگے. یہ ہمیشہ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں جن کو عام ٹائم جو ایک ریڈی والا بھی ہے نا, یہ جو ایک سڑے میں بیٹھے والا سیاسی ٹوئی کوئی رکھتا ہے وہ بھی کہے گا یار یہ کیا رمکانہ مطالبہ ہے. اب یہ جس تیسری جو پرائم منسٹر, اب پرائم منسٹر وہ انٹیریئر منسٹر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ تمہاری ہے, سیکورٹی تمہاری ہے, پولیس تمہاری ہے, حکومت تمہاری ہے, اور آپ الزام لگا رہے ہیں اس کو, جس میں ایک عام نیوٹرل یا کوئی سیاسی سمجھ رکھنے والا بندہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تیسری شخصیت کے بارے میں, جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ دیکھیں پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈی سی ہیں, ان کے نیچے وہ جو ہیں وہ ایک سیکٹر انچارج ہیں. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے کوئی ظاہری طور پہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے.
جی انجم کاظمی, بہت شکریہ آپ کا, ہم نے بہت وقت دیا. ہمارے ساتھ آغا مسعود حسین صاحب نے جوائن کرنا تھا لیکن ٹیلی فون لائن کی خرابی کی وجہ سے ان سے ہم ان کے تبصرے سے محروم رہے. بہرحال عمران خان صاحب نے ہاسپیٹل سے جو اپنا ایڈریس کیا ہے اس میں انہوں نے اپنی تحریک کو جاری رکھنے کی بات کی ہے, اور اس جہاد کو بقول ان کے کہ وہ جاری رکھیں گے, پھر نکلیں گے, پھر لوگوں کو روڈ پہ لائیں گے اور پھر اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے, اور بقول ان کے ان کا جو مطالبہ ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں. اب دیکھیں اس میں عمران خان کتنے کامیاب ہوتے ہیں. اگلے پروگراموں میں اس پہ یقیناً کوئی گفتگو کریں گے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
ابھی آپ سامعین پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم.
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُدْ نُورِهَا پَيْدَا زَمِنْ أَزْهُ بِعُو سَاكِنْ فَلَكْ دَرْ عِشْقِ يُشَيْدَا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مادا غلب سر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصلی اللہ.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران سے ہماری نشریات کے اس وقت کا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, یقین ایمان سے افضل ہے اور یقین سے بہتر و باعظمت کوئی چیز نہیں ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہمارا آج کا معاشرہ مختلف قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مفاسد کے بے پایا سمندر میں غوطہ زن ہے۔ مادی زندگی کے اسباب و وسائل میں جتنی ترقی ہے، اسی اعتبار سے معاشرہ اخلاقی فضائل میں پیچھے ہٹ چکا ہے، بلکہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ زندگی مسموم اور دردناک ہوتی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے تکالیف سے بچنے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں، وہ کثافت و پلیدگی کی آغوش میں جا پڑے، اندرونی اضطرابات اور باطنی رنج و غم کو بھلانے کے لیے برائیوں کے دلدل میں جا گرے۔ اس قسم کے معاشرے کی زندگی میں آفتاب سعادت کی زوفشانی محال ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے معاشرے کے افراد نے اپنے کو ہر قید و بند اور ہر شرط سے آزاد کر کے انحطاط کے میدان میں آگے بڑھنے کی بازی لگا رکھی ہو۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ترقی کے روز افزوں وسائل سے برعکس استفادہ کیا جا رہا ہے۔ المختصر یہ کہ مادی لبھانے والی چیزیں امید و آرزو کا محور بن گئی ہیں، پلیدی و ناپاکی کا اہرمن معاشرے کے اوپر اپنا منحوس سایہ ڈال کر وحشتناک طریقے سے نمایاں ہو گیا ہے۔ کاش یہ بے پناہ دولت و ثروت گمراہی و تباہی میں صرف ہونے کے بجائے اس کا ایک ہی حصہ مکارم اخلاق کی توسیع و بلندی میں خرچ ہوتا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اخلاقی قوانین ہمیشہ سے ثابت اور ناقابل تغیر رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں ہمیشہ تغیر و تحول پذیر رہے ہیں اور مختلف صورتوں اور گوناگون رنگوں میں نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات محتاج دلیل نہیں ہے کہ جن لوگوں کی نظروں میں فضیلت اور افراد کی شخصیت کا معیار نہیں ہے، وہ لوگ قہری طور سے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے اور وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر جو بھی صورت زندگی میں درپیش ہو اسی پر راضی با رضا رہتے ہیں۔ ان کو اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا انجام کتنا وحشتناک ہے۔ یہیں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ تمدن نہ کبھی اچھے اخلاق کا موجد ہوا ہے اور نہ ہی کبھی معاشرے کی سعادت و اصلاح کی ضمانت لے سکتا ہے۔ مشہور فرانسیسی ڈاکٹر کارل کہتے ہیں، ہم کو ایک ایسی دنیا کی شدید ضرورت ہے جس میں ہر شخص اپنے لیے اپنی زندگی میں ایک مناسب مکان تلاش کر سکے، جس میں مادیت و معنویت کا چولی دامن کا ساتھ ہو، تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ زندگی کس طرح بسر کریں۔ کیونکہ یہ بات تو ہم سب ہی جان چکے ہیں کہ زندگی کی گلیوں میں قطب نما اور راہبر کے بغیر چلنا بہت ہی خطرناک ہے، اور اسی بات پر سب سے زیادہ تعجب ہے کہ اس کے باوجود یہ خطرات ہم کو معقول زندگی کے وسائل و اسباب تلاش کرنے پر کیوں نہیں آمادہ کرتے۔ اور صحیح بات تو یہی ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہیں، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی منمانی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ لوگ آج کی مادی ٹیکنالوجی سے حاصل شدہ سہولتوں کے سمندر میں غرق رہتے ہیں، اور وہ کسی بھی قیمت پر تمدن جدید سے ترک استفادہ پر تیار نہیں ہیں، اور نہ اس کی طرف سے چشم پوشی کے لیے آمادہ ہیں۔ آج کی زندگی اس بڑی نہر کی طرح ہو گئی ہے جس کا پانی زمین کے نشیبی علاقے کی طرف رواں دواں ہو۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی تمناؤں کے دل فریب نشیب کی طرف تیزی سے بھاگ رہی ہے اور ہر قسم کی پستی و فساد میں الجھتی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف اس لیے کہ تمناؤں کو حاصل کر سکیں، لوگوں نے اپنے نفوس کے لیے نئی ضرورتوں کا میدان تلاش کر لیا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اس میدان میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ کچھ ایسی بھی خواہشات ہیں جن کی تکمیل بہت آسان ہے، جیسے غیبت، جھوٹ وغیرہ، حالانکہ یہ چیزیں شراب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ معاشرے کی سب سے بڑی برائی جس کے بارے میں ہم بحث کرنا چاہتے ہیں، عیب جوئی اور غیبت ہے جس کے معنی کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر عام و خاص اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم علی نواز شاہ صاحب ٹھٹھا سندھ پاکستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات میں عرصہ دراز سے سن رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ریڈیو تہران نے اپنا معیار برقرار رکھا ہے، جو اب ریڈیو سننے والوں کی بھی ضرورت بن چکا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہم بھی اس معیار کے علاوہ کسی تبدیلی کے خواہاں نہیں ہیں۔ بزم دوستاں میں دوستوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ ریڈیو ماضی نہیں بلکہ مستقبل ہے۔ پروگرام صبح امید بہت عمدہ پروگرام ہے، سن کر دل خوش ہو جاتا ہے اور معلومات میں اضافہ بھی۔ سب دوستوں کو میرا محبت و برا سلام پہنچائیے گا۔ جی ہاں سامعین، محترم علی نواز شاہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بد شکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی صورت و شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے اور امیر سے ان کی بے وجہ شکایتیں بھی کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ جو سنتا دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغ تھے، درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں اکثر خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کھا جاتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش نہیں ہے۔ اب مناسب یہ ہے کہ تو سب کا امتحان لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی، اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور سب نے قے کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو قے کی وہ بالکل صاف تھی اور ان کے میدوں سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو سرزنش کی اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے، جب ایک شخص لقمان کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فاعل حقیقی جس کا ہر فعل حکمت ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. امید ہے کہ ریڈیو تہران کی اب تک کی نشریات آپ کو پسند آئی ہوں گی اور سامعین اس مرحلے میں آپ پیش خدمت ہے اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے جو تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل ہے اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 16 آبان, 12 ربیع الثانی اور 7 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. بارہ ربیع الثانی سن 132 ہجری قمری کو پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ بن محمد, جو صفاح کے نام سے معروف تھا, مسند خلافت پر بیٹھا. عباسیوں نے ابو مسلم خراسانی اور اس کی فوج کی مدد سے آخری اموی حاکم مروان دوم کو قتل کرا دیا اور بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. بنی عباس بھی امویوں کی طرح برسوں تک اسلامی ممالک کے عوام کے مال و دولت پر قابض رہے, ان پر ظلم و ستم کیا اور سن 656 ہجری قمری تک حکومت کی. بارہ ربیع الثانی سن 837 ہجری قمری کو تیموری دور کے معروف شاعر سید قاسم الانوار نے وفات پائی. ان کا تعلق ایران کے شہر تبریز سے تھا اور انہوں نے عظیم دانشوروں سے کسب فیض کیا. سید قاسم الانوار ایک عرصے کے بعد ہرات چلے گئے, جو آج شمال مغربی افغانستان میں واقع ہے, اور وہاں درس و تدریس کا آغاز کیا. انہوں نے بتدریج شہرت حاصل کی اور ایسے مشہور ہوئے کے مختلف علاقوں سے ان کے چاہنے والے اور شاگرد ان کے پاس آتے تھے. بعد میں وہ موجودہ ازبیکستان کے شہر سمرقند چلے گئے. سات نومبر سن 1823 عیسوی کو امریکہ کے 5ویں صدر جیمز مونروے کے ذریعے اس ملک کی ڈاکٹرائن کا اعلان کیا گیا. اس ڈاکٹرائن میں کہا گیا تھا کہ بر اعظم امریکہ تمام امریکی ملکوں کا ہے, اور بر اعظم امریکہ سے باہر کی کوئی بھی حکومت اس بر اعظم میں مداخلت کا حق نہیں رکھتی. مونروے منشور کے مطابق امریکہ نے عہد کیا تھا کہ وہ بھی یورپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. اس کے بعد سے اس شق پر امریکہ کی طرف سے سختی کے ساتھ عمل کیا گیا, اور جواب میں تمام یورپی حکومتیں بھی اس شق کو ماننے پر مجبور تھیں. دراصل امریکہ نے اس قانون کے تحت امریکہ کے لیے نئی نو آبادیات کی تشکیل پر بہت زیادہ تاکید کی تھی, اور اس طرح جنوبی اور وسطی امریکہ کے ملکوں میں امریکہ کو اپنا سامراجی دائرہ بڑھانے کا موقع مل گیا تھا, اور اس پورے علاقے پر صرف امریکہ ہی اپنا نو آبادیاتی نظام مسلط کر سکتا تھا. سات نومبر سن 1867 عیسوی کو میڈم اسکلوڈوفسکا, جو بعد میں میری کیوری کے نام سے مشہور ہوئیں, وارسا میں پیدا ہوئیں. ان کے والد فزکس کے پروفیسر تھے, اور میڈم کیوری نے اپنی مڈل کلاس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی مضمون میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس کا سفر کیا. انہوں نے سوربن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فرانسیسی ماہر طبیعیات پیئر کیوری سے شادی کر لی۔ بالآخر میڈم کیوری نے برسوں کے مطالعے کے بعد ریڈیم کے عنصر کو دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ واضح رہے کہ میڈم کیوری کو فزکس اور کیمسٹری میں نوبل کا انعام بھی ملا ہے۔ سن 1934 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سات نومبر سن 1913 عیسوی کو فرانس کے مشہور اہل قلم ایلبر کامو پیدا ہوئے۔ ایلبر کامو کا گھرانہ اگرچہ مالی اعتبار سے غریب تھا، لیکن انہوں نے اپنے مضبوط عزم و ارادے کی بدولت اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے فن میں بے پناہ شہرت حاصل کی۔ اس معروف فرانسیسی اہل قلم کی شاہکار تصانیف میں بیگانہ، افسانہ سیزیف اور تعاون کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایلبر کامو نے 1957 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا اور اس کے 3 سال کے بعد سن 1960 میں وہ ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ سات نومبر سن 1956 عیسوی کو اقوام متحدہ کی ثالثی سے جنگ نہر سوئز ختم ہوئی۔ یہ جنگ جزیرہ نمائے سینا پر صہیونی حکومت کی افواج کی جارحیت اور نہر سوئز کے علاقے پر فرانس اور برطانیہ کی چھاتا بردار افواج کے حملے سے شروع ہوئی تھی۔ مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سوئز کو قومیہ جانے کے اعلان کو مذکورہ تینوں حکومتوں نے حملے کا بہانہ بنایا تھا۔ سولہ آبان سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں جنرل ازہاری کی فوجی حکومت کے قیام کے خلاف وسیع مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں کے دوران ایران کے مسلمان اور مجاہد عوام نے واضح اعلان کیا کہ امریکہ اور شاہی حکومت کے مہروں کی تبدیلی سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ آج ہی کے دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن پہلے ہونے والے طلبہ کے قتل عام کے سلسلے میں ایرانی عوام کے لیے ایک پیغام ارسال کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ بہادروں نے ثابت کر دیا کہ ٹینک، بھاری مشین گنیں آپ کے سامنے ہیچ ہیں اور آپ کے پختہ عزائم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سمین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.